لذت اعتراف قصور میرے واسطے لائے لذت اعتراف قصور لذت دراز آپ میرے لیے لذت لے کے آئے اعتراف قصور کی. یہاں تو رکھے ہیں اور بھی ہیں تین چار ہیں بعد میں دیکھا میں. سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں جو منقبت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہیں. صحابہ کی شان میں یہ اشعار ہیں. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس وہ سلطان جہاں کے قلب میں تھا فخر بن ہانی وہ سلطان جہاں کے قلب میں تھا فخر بن ہانی عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا
نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پاک
خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی آج کیسے پا سکے گا کوئی خدا دیدہ نظر تو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی تجلی کا جو جاتی اسی روح منور سے تجلی کا جو جاتی اسی روح منور سے ہر ایک مومن کو عطا میراج روحانی ہر ایک مومن کو ہوتی عطا معراج روحانی مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرے انور پہ جلوائے ربانی نبی کے چہرے انور پہ جلوائے ربانی جنہوں نے مال و دل دی آبرو دی جان دی دے دی جنہوں نے مال و دل دی آبرو دی جان دی دے دی کوئی جانے گا جان کا مقام کوئی جانے گا جان کا مقام کیسے انسان جنہوں نے مال و دل دی آبرو دی جان دی دے دی کوئی جانے گا جان کا مقام ہمیشہ ہم صحابی راہ جنت کا پسندائی ہمیشہ سارا سنت کا پسندائی وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاس ان کی فرزانی وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاس کی فرزانی یہ کیسا معجزہ تھا دوست تو شان رسالت کا یہ کیسا معجزہ تھا دوست تو شان رسالت کا شکر بانو بخش جس نے آباد جہاں شتر بانو بخش جس نے آباد جہاں خدا ان سے راضی اور رب سے ہوئے راضی خدا ان سے آئی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیا سے قربانی شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیا سے قربانی خدا سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی شہادت اس حقیقت پر خود آیا سے قربانی بلا غیر کہا ہی پا سکے مرتبہ موائد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے عنوان سے معافی کا ترک کرنا یہ بات رہا ہے. معافی کا ترک کرنا ارشاد فرمایا کہ اور ایک پیٹ کا گناہ ہے, تو کان کل بیان ہوا تھا, زبان کا گناہ, کان کا گناہ, ہاتھ کا گناہ, پیر کا گناہ, پیٹ کا گناہ. فرمایا کہ اور ایک پیٹ کا گناہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی حلال مل ہی نہیں سکتی تو حلال اور حرام سب برابر, پھر کہاں تک بچے. صاحب یہ گمان بالکل غلط ہے. جو مثلوں کی کتاب میں لکھا ہے وہ بلا شبہ حلال ہے, لوگ مولویوں سے پوچھتے نہیں, ورنہ بہت سی حلال صورتیں نکل آئیں. افسوس ہے کہ معاملات میں وکیلوں سے تو مشورہ کرتے ہیں مگر مولویوں سے کبھی مشورہ نہ کریں گے, اور نہ یہ پوچھیں گے کہ یہ ناجائز ہے یہ جائز. صاحب اگر عمل کرنے کی بھی توفیق نہ ہو تب بھی ہر معاملے کو پوچھ تو لو, اگرچہ اس کو برتو نہیں, کیونکہ اگر نسخہ معلوم ہوگا تو کبھی تو استعمال کی توفیق ہو ہی جائے گی. اسی طرح تمام بدن کے متعلق ایک گناہ ہے کہ لباس کافروں کے مشابہ پہنا جائے. صاحب اگر تمہارے نزدیک مذہبی حکم کوئی چیز نہیں تو اسلامی غیرت تو ہونی چاہیے، کیا یہ غیرت کی بات نہیں؟ آخر قومی پہچان بھی تو کوئی چیز ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص فلاں قوم کا ہے، مسلمان ہے یا دوسری قوم کا ہے؟ بس اگر یہ کچھ ضروری چیز ہے تو اس کا کیا یہ طریقہ ہے؟ صرف یہی ہے کہ دوسری قوموں کا لباس نہ پہنے؟ غرض ہے کہ اکثر ہندو تو ایسی وضع اختیار کرنے لگے ہیں جیسی مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اور مسلمان ہندوؤں کی وضع اختیار کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائی کے پاس ایک تحصیلدار اور انسپیکٹر آئے، تحصیلدار ہندو تھا مگر داڑھی مونچھ مسلمانوں کی سی تھی، اور سب انسپیکٹر صاحب مسلمان مگر چہرہ ہندوؤں کا تھا۔ خدمت گار نے پان لا کر تحصیلدار صاحب کے سامنے رکھ دیے، انسپیکٹر صاحب ہنسے، تحصیلدار صاحب بھی ہنسے، نوکر سمجھ گیا اور پان اٹھا کر سب انسپیکٹر کے سامنے رکھ دیے۔ بھائی نے کہا کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک نوکر بھی آپ کو ہندو سمجھتا ہے، صاحب و غیرت کرنی چاہیے، اور ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس طرز و بدتر و شکل بدلنے میں کیا مصلحت ہے۔ سوا اس کے کافر قوم کا لباس ہے تو خدا کی پناہ، اس کا تو گویا یہ مطلب ہوا کہ لاؤ ہم بھی کافر بنیں، اگرچہ صورت ہی کے اعتبار سے بن جائیں۔ مگر ایک غریب کا قول یاد آیا، کہنے لگے کہ اس وقت نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ اگر یورپ والے کسی مصلحت سے اپنی ناک کٹوانے لگیں تو یہ نوجوان بغیر سوچے سمجھے اپنی ناک بھی کٹوانے لگیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ اس طرح شکل بدلنے کے یہ لوگ عزت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ وضع اہل حکومت کی ہے، لیکن صاحب اگر شوکت اور عزت بھی ہوئی تو نتیجہ کیا؟ برکت تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ غیروں کے مقابلے میں اس سے کام لیا جائے، نہ اس لیے کہ اپنے ہی پر روب جما دیں۔ اور اس وجہ سے اہل حکومت کی نظر میں تو کچھ عزت ہوتی نہیں، ہاں اپنے بھائیوں پر اس سے کچھ حیبت قائم ہو جاتی ہے، اور یہ ہمدردی کے خلاف ہو پھر تماشا یہ کہ لوگ قومی ہمدردی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہمدردی اور نفع وہی پہنچا سکتا ہے جو قوم سے میل جول اور مناسبت پیدا کرے، نہ کہ وہ شخص جو کہ ان سے نفرت کرتا ہو اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو جس سے لوگ اس سے وحشت کرنے لگیں۔ بعض لوگ اس مسئلے میں یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اس لباس سے کافر ہو جائیں گے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ عورت کا لباس بھی کیوں نہیں پہنتے؟ اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کو شوکت سے بھی کوئی تعلق نہیں، مثلا تصویر رکھنا، کتا پالنا، داڑھی مڑانا۔ اس پر مجھے ایک اپنی اور ایک دوسرے صاحب کی شکایت یاد آئی۔ اپنی تو یہ کہ میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا، وہاں ایک جینٹلمین کتا ساتھ لیے ہوئے تھا، مجھ سے فرمانے لگے کہ کتے میں ایسی ایسی خوبیاں ہیں، پھر اس کا پالنا کیوں ناجائز کیا گیا؟ میں نے کہا صاحب اس کا ایک تو عام جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یہ جواب ہزاروں شبہوں کا جواب ہے۔ دوسرا جواب خاص ہے کتے کے ساتھ، وہ یہ کہ اس میں باوجود ان سب خوبیوں کے ایک ایسا عیب ہے جس نے اس کی سب خوبیوں کو غرق کر دیا، اور وہ یہ کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے اس کا پالنا منع ہے۔ بس چپ ہی تو ہو گئے، یعنی کتے آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، اپنی قوم کے ہمدرد نہیں ہوتے۔ بس چپ ہی تو ہو گئے اور خوش ہو کر اس بات کو مان لیا۔ اور دوسرے کی حکایت یہ ہے کہ ایک صاحب کتا بغل میں دبائے بیٹھے تھے، کسی نے کہا اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہنے لگے تاکہ موت کا فرشتہ پاس نہ آئے، کیونکہ فرشتے کتے سے بھاگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، آخر دنیا میں کتے بھی تو مرتے ہیں، جو فرشتہ ان کی جان نکالتا ہے وہی تمہاری بھی نکال لے گا۔ اور پہلی حکایت میں جو میں نے دوسرا جواب دیا تھا جس سے وہ بہت خوش ہوئے تھے، واقعی میں وہ کوئی بڑی بات نہیں، بات اصلی تو وہی تھی کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور بعض گناہوں میں تو بالکل ہی ضرورت و مصلحت کا درجہ نہیں، اور بعض گناہوں میں اس معنی کی ضرورت سمجھی جاتی ہے کہ ان کے نہ کرنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے اور ان کے لیے نفس کے بھی کچھ ہیلے نکالتا ہے، حالانکہ عقل صحیح کے سامنے وہ بھی لچر ہے، لیکن اس وضع کے بدلنے میں تو کسی طرز کا بھی نفع نہیں، اور اس کے چھوڑنے میں کون سی تکلیف ہے؟ تو یہ گناہ بالکل گناہ بے لذت ہوا، اور اگر فرض کر لیجئے کہ لذت اور ضرورت بھی ہو تو خدا کے حکم کے سامنے اپنی مصلحت کیا چیز ہے؟ یہ تو ظاہری گناہ تھے۔ باطنی گناہ. اور باطنی گناہ یہ ہیں کہ مثلا دنیا دار تو دوسرے کو ذلیل سمجھتے ہی ہیں، مگر دیندار بھی اپنے کو بزرگ سمجھتے ہیں اور بزرگ سمجھ کر دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو بڑی بڑی عبادتیں کرتے تھے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے غلط ہو گئے اور بہت رندور دھو کر بہت رند رو دھو کر مقصود کو پہنچ گئے. یعنی بعض گناہگار اللہ سے توبہ کر کے لوگوں کے گڑ گڑا کے اللہ تک پہنچ گئے، اور بعض دیندار جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے راستہ کھو بیٹھے، غارت ہو گئے. اللہ ہمیں بچائے بڑائی سے، تکبر سے، اپنے کو اچھا سمجھنے سے. گناہ چھوٹ جانے کا طریقہ، اب ان کے چھوڑنے کا طریقہ سمجھ لیجئے. سو طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچا کرو، کم سے کم سونے کے وقت ہی سوچ لیا کر لو کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، شرارتیں کی ہیں، اس کے بعد سوچو کہ ان پر کیا سزا ہونے والی ہے، اس کے بعد سوچو کہ ہم نے اس سزا سے بچنے کی کیا تدبیر کی ہے. جب کچھ تدبیر اپنی نظر نہ آئے تو توبہ کرو اور خوب رو، اسی طرح روزانہ کیجیے. پھر ایک چلہ کے بعد دیکھیے کہ کتنی کایا پلٹ جاتی ہے. مگر اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کوشش کیجیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ گناہ کیا کیا ہیں. آپ نے آج تو شاید سنا بھی نہ ہو کہ ریل کے تیسرے درجے میں سفر کرے اور بیس پندرہ سیر سے زیادہ وزن کی اجازت نہ تھی. آج کل تیسرے درجے کے مسافروں کو 25 سیر وزن کی اجازت ہے. یہ اس وقت کی بات ہے، آج کل سے مطلب آج کل کا آج کل نہیں، کبھی کوئی صاحب 25 سیر لے جائے اور 10 سیر کی اجازت ہو اور جب محصول دینا پڑے تو ہم کو یاد کریں. اور 20 سیر اسباب یعنی سامان ہو تو اس کو بغیر محصول دیے لے جانا حرام ہے. تو آپ کو ضروری ہے کہ علم دین حاصل کریں، خود اردو ہی کی کتابیں پڑھ کر، مگر ہر کتاب دیکھنے کے قابل نہیں، معتبر عالموں سے کتابیں پسند کرا کر دیکھو. ہر قسم کی کتابیں نہ دیکھو. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب دیکھنے میں کیا حرج ہے، تو صاحب وہ حرج یہ ہے کہ اس سے آدمی ڈانوا ڈول ہو جاتا ہے. تو ہر قسم کی کتابیں نہ دیکھو، جو عالم معتبر بے غرض ہیں ان کی کتابیں دیکھو. دوسرے یہ کہ ان کو کسی عالم سے پڑھ لو، اور اگر پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو خود دیکھ لو، مگر اس طرح کہ جہاں ذرا بھی شبہ رہے فوراً اس پر نشان بنا دو اور کسی عالم سے پوچھ کر حل کرو، جیسے کھانے کی روزانہ ضرورت ہے. اسی طرح اس کو بھی ساری عمر کے لیے ایک ضرورت کی چیز سمجھو اور دیکھا کرو، اور جو پڑھ نہیں سکتے وہ پڑھے ہوئے سے سن لیا کریں. اس طریقے سے خدا نے چاہا تو تھوڑے دن میں تمام مسلمان دین سے خبردار ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ وہ مراقبہ فائدہ مند ہوگا جو پہلے ذکر کیا گیا. اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو خدا نے چاہا بہت جلد سب گناہ چھوٹ جائیں گے. خدا تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان سب کو بتلا دیا کہ ظاہری اور باطنی گناہ سب چھوڑ دو. اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلب ابن آدم بکل واد شعبۃ فمن ابدا قلبه الشعب کلها لم یبال اللہ بأی واد اہلکہ ومن توکل علی اللہ کفاہ الشعب. حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا دل ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، یعنی اس کو ہر طرح کی فکریں ہیں، پر جس شخص نے اپنے دل کو ساری شاخوں کی طرف متوجہ رکھا یعنی ہر قسم کی فکروں میں مشغول اور منہمک رہا، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا خواہ کسی جنگل میں اس کو ہلاک کر دے. اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو درست کر دیتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر عمل کرنے والوں کی زندگی نہایت پرسکون ہوتی ہے. حضرت کی ملومت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں جو چین اور اطمینان ہے، سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کا بیان ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جماعی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے. یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادقین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ظاہر ہونے میں یہ ساتویں روایت ہے. بروایت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ تورات میں نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے. اللهم كل خير لكل مسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.